نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم تیسرے پارے کا آغاز کریں گے. ہم چونکہ اس سال دورہ قرآن کو تزکیہ نفس کی روشنی میں کر رہے ہیں، اپنے آپ کو برائیوں سے پاک کرنا اور نیکیوں کو پیدا کرنے کی کوشش ہمارا ہدف ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اس میں کامیاب کرے. ابھی تک جو دو پارے ہوئے، پہلے پارے میں ہم نے حسد کو دیکھا. ہم سب کے لیے وہ موضوع ختم نہیں ہو گیا. ہر دن اپنے آپ کو چیک کیا کریں کہ کیا واقعی اب میرے دل سے دوسروں کے لیے حسد کے جذبات کم ہوتے جا رہے ہیں، اور وہ سارے پوائنٹس جو ہم نے نوٹ کیے تھے ان کی روشنی میں آپ دیکھتے جائیں گے کہ کیا واقعی مجھے بھی مزید اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے کہ نہیں. دوسرے پارے میں ہم نے صبر کا موضوع دیکھا، اور صبر پوری زندگی کا خلاصہ ہے. آج کے اس تیسرے پارے کو ہم بخل کی روشنی میں دیکھیں گے. بخل کیا ہوتا ہے؟ کہ انسان ضروریات زندگی پر بھی کچھ خرچ نہ کرے. اس کی کئی قسمیں ہیں، لیکن اس کو دو بنیادی قسموں میں ہم تقسیم کر سکتے ہیں. ایک ہے شریعت کے معاملے میں بخل، اس پر تو سخت قسم کی وعید ہے، جہنم کی وعید ہے. اس وقت موقع نہیں کہ ہم وہ ساری قرآن پاک کی آیات اور احادیث کوٹ کریں کہ جس میں بخل کی مذمت کی گئی، لیکن بعض ایسے بھی شواہد ملتے ہیں کہ بخیل کے جنت میں داخل نہ ہونے کی وعید دی گئی. تو جہاں کہیں آپ ایسی کوئی روایت پڑھیں تو اسے سمجھ لیجئے کہ اس سے مراد ہے شریعت کا بخل. اس میں مثلا کیا کچھ آتا ہے؟ زکوٰۃ نہ دینا، فرض صدقات نہ دینا، وہ لوگ جو آپ کی ذمہ داری ہیں ان کی ذمہ داری کو نہ نبھانا، شوہر ہیں تو بیوی کو نان نفقہ نہ دینا، گھر والوں کو خرچ دینے میں تنگی ترشی کرنا، اسی طرح نمازیں کم پڑھنا، یہ بھی بخل ہوا. پھر اس طرح استطاعت کے باوجود حج نہ کرنا، پھر اسی طرح اپنا وقت، اپنا پیسہ، اپنا مال اللہ کی راہ میں نہ لگانا. تو ہر وہ چیز جس کا تعلق حقوق اللہ سے ہے اور اس کے فرائض کے درجے کو اس طرح نہ پورا کرنا جس طرح کرنا چاہیے، یہ شریعت کا بخل ہوتا ہے. اسی طرح دوسرا ایک بخل ہے مروت کے معاملے میں بخل. مروت، ورچوس ہونا. اس کے اندر آپ اگر دیکھیں، لفظ مروت اردو میں بھی ہم بولتے ہیں، رواداری کے معنوں میں ہوتا ہے. عربک میں ایک لفظ ہوتا ہے امراتن یا مرعن، ان دونوں کا جو روٹ ہے نا، یعنی مرد اور عورت دونوں کا ترجمہ ہے، یہی روٹ مروت کا ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ مروت انسان کی فطرت میں گندھی ہوئی ہے. اور مروت کیا ہوتی ہے؟ کہ گنجائش ہوتے ہوئے بھی لوگوں کو مہلت نہ دینا. اس کی بھی کئی قسمیں ہیں جس کو انشاءاللہ اس پورے پارے میں ہم دیکھتے ہی جائیں گے. مثلا مقروض کو مہلت نہ دینا، اس پہ تنگی کرنا، پھر اسی طرح لوگوں کا حق دینے میں جلدی کرنے کی بجائے دیر کرنا، پھر اسی طرح نوکروں کے ساتھ بخل. ہم اس میں تقریباً 20-25 قسم کا بخل دیکھیں گے، خاص طور پہ 267 آیت پہ جب پہنچیں گے تو وہاں سے ان شاء اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے لیے بہت ساری چیزیں اپنے عمل کی دکھیں گی، اور محاسبہ کرنے کا موقع ملے گا کہ کیا واقعی ہم لوگ بخیل تو نہیں ہیں. اور ہم لوگ کو بھی میں کریں گے، اور اسی کے اندر ان شاء اللہ تعالیٰ پھر ہم ایک چیک لسٹ بنائیں گے کہ کیا واقعی میں بخل میں ہوں، میری زندگی کے اندر یہ چیزیں موجود تو نہیں. اور انشاءاللہ جتنا ہم اس پہ غور کرتے جائیں گے اللہ تعالیٰ ہمارا سینہ کھول دے گا. اگر ہم تیسرے پارے کی آیات کا ایک اوور ویو کر لیں، یعنی اس کو ایک دفعہ خلاصے کے طور پہ دیکھیں، تو پہلی ہی آیت 253 میں دوسرے دینی رہنماؤں کی خوبیوں کے اعتراف کے بخل کی بات ہے. بعض دفعہ لوگ دوسروں کے بڑے لیڈرز کو نہیں مانتے صرف اس لیے کہ وہ ہمارے نہیں. اس پہ انشاءاللہ دیکھیں گے آیت کو. 254 میں بخل سے نکلنے کی پہلی کال ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا، خرچ کرو اللہ کے راستے میں. پھر 255 آیت جس کو آیت الکرسی کہتے ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ نے لہو ما فی السماواتی و ما فی الارض کہہ کر بخیل کو جھنجھوڑا. تمہارے مال کی اللہ کو ضرورت نہیں، اللہ کے بندوں کو ضرورت نہیں، اللہ جس کو چاہے دینا چاہے دے سکتا ہے. پھر اس کے بعد آیت نمبر 256 میں شریعت کا بخل دکھایا گیا کہ کیسے اندھیروں میں رہنے والا پھر روشنیوں سے بخل کرتا ہے اور اپنے آپ کو طاغوت کے ہاتھوں میں کر دیتا ہے. پھر آیت 261 سے کچھ آیات آگے 262 تک اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ دیکھو میرے خزانے تو اتنے بڑے ہیں کہ جب ایک دانہ زمین میں ڈالتے ہو تو اس سے 700 دانے کم سے کم نکلتے ہیں، تو پھر تم کس طرح کا بخل کرتے ہو. گویا کہ بخیل اپنے ہی ایک خسار میں ہوتا ہے، اس کو توڑا گیا. اور آیت 262 سے 264، دے کر ضائع کرنا بخیل کی عادت ہے، اس پہ اللہ تعالیٰ نے توجہ دلائی. پھر آیت 265 میں بخل کے صورت میں بتا دیا کہ جس نے بخل کیا اس شخص کی زندگی کا لگا لگایا باغ جو ہے وہ موت کی صورت میں جل جائے گا اور اس کو نیکیاں راس نہیں آئیں گی. پھر آیت 273 میں اللہ تعالیٰ نے بخیل شخص کی توجہ دلائی ہے اللہ کے راستے کے قیدیوں کی طرف، وہ لوگ جو خود کو اپنے آپ کو باندھ لیتے ہیں اللہ کے دین کے لیے، تو ان کو ڈھونڈو اور اپنے بخل کو ختم کرو. پھر اس کے بعد 272 میں اللہ تعالیٰ نے بخیل شخص کو اس بات کی توجہ دلائی کہ جو خرچ کرو گے تمہیں واپس مل جائے گا، کیوں غم کرتے ہو؟ کیونکہ جب انسان کو یہ یقین آ جاتا ہے نا کہ جو میں دوں گا مجھے مل جائے گا، تو وہ پھر اس کے بعد اس کے اوپر دل بڑا کر ہی لیتا ہے. پھر اس کے بعد آیت نمبر 275 سے 279 تک سود کی بنیاد پہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ سب سے بڑا بخیل شخص سود خور ہے، کہ جو دوسروں کی مجبوریوں کا خون پیتا ہے. آیت 280 میں اللہ تعالیٰ نے بخیل کو بتایا کہ اچھا اگر مال نہیں خرچ کر سکتے تو کسی کو قرض ہی دے دو، اس آیت کو آیت دین کہتے ہیں، قرض کے معاملات. اور آیت 284 میں اللہ تعالیٰ نے یحاسبکم بہ اللہ کہہ کر بخیل کو بتا دیا کہ آج جتنا بھی بخل کرو گے کل قیامت کے دن اس کا حساب لیا جائے گا. اور پھر اس کے بعد سورۃ آل عمران شروع ہوتی ہے. پہلی ہی آیتوں میں اللہ تعالیٰ آیت نمبر 5 میں کہہ دیتا ہے کہ لا یخفا، اللہ سے نہیں چھپی ہوئی بات، یعنی بخیل اکثر اپنے بخل کو چھپانے کی کوشش کرتا ہے، اس کو ایسے لگتا ہے کہ میں دوسروں سے چھپا چکا تو اللہ سے بھی چھپا لوں گا، لیکن اللہ کی ذات جو دلوں کے بھید کو جانتی ہے وہ خبر دے رہی ہے کہ دیکھو تم جتنا بھی چھپانا چاہو گے کل قیامت کے دن سب کے سامنے کھول دوں گا. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس دنیا میں لوگوں کے دلوں میں جو محبتیں ڈالی ہیں، آیت نمبر 14 سے 15 تک اللہ تعالیٰ بخل کرنے والے کو رغبت دلاتے ہیں کہ دیکھو تم صرف اس دنیا کی چیزوں پہ ہی ریچ گئے ہو، سوچو اگر کل تم جنت میں چلے بھی گئے تو تم تو اتنے بخیل ہو کہ تم وہاں کی نعمتیں بھی کسی سے شیئر نہیں کرو گے. یعنی آپ دیکھیں گے کہ اس پورے پارے کا جو تھیم ہے نا وہ مال مال، اللہ کا راستہ اس کے راستے میں لگاؤ، خرچ کرو کچھ نہیں جائے گا، سب واپس مل جائے گا، اپنے آپ کو تم اللہ کے ہاتھوں میں رکھو، تم دیکھو اللہ کے خزانے کتنے بڑے ہیں. پھر آیت نمبر 26 سورۃ آل عمران میں اور 27 میں اللہ تعالیٰ نے اپنے مالک الملک ہونے کا احساس دلا دیا کہ تم تھوڑا سا لے کے اتنے بڑے بن گئے ہو، اس ذات کو دیکھو کہ جو اتنا کچھ رکھتے ہوئے بھی اتنا بے نیاز ہے کہ لوگوں کو دن رات دیتا ہے اور اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہوتی. پھر اس کے بعد کچھ قربانیوں کا ذکر ہے. بخیل شخص کو مریم کی ماں کی قربانی دکھائی جائے گی کہ دیکھو ایک عورت کی سب سے قیمتی چیز اس کی اولاد ہوتی ہے، اس نے وہ اولاد اللہ کے راستے میں لگا دی، تو کیا تم تو اپنی اولادوں کا بخل نہیں کر رہے کہ ان کو اللہ کے راستے میں لگانے سے اپنے آپ کو دور کھینچتے ہو؟ اور اسی طرح سے پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور بی بی مریم کے ناطے سے بہت سارے واقعات ہیں کہ جس کو سامنے رکھتے ہوئے دل سے دعا نکلتی ہے کہ اللہ آج وہ لوگ جو صرف بخل کی بنیاد سے اسلام قبول نہیں کر پا رہے اور اپنے آپ کو سٹل عیسائی یا یہودی کہلاتے ہیں، ان کے دلوں کو اللہ تعالیٰ کھول دے. اور اس کے بعد اگر آپ آیت نمبر 75 سے 76 کو دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے ایسے کردار سے ایک بخیل شخص کو متعارف کروایا کہ جس کو ایک بڑا خزانہ بھی دے دیا جائے امانتاً تو وہ اس کو پورے کا پورا ادا کرتا ہے، اور ساتھ ہی بتا دیا کہ کوئی تو ایسا ہے کہ جو صرف ایک دینار پہ ہی اپنا ایمان بیچ دیتا ہے، کیونکہ بخل کا تعلق بہت سارے مال سے نہیں ہے. کوئی بخیل بہت غریب شخص نہیں ہوتا، بلکہ بخل کا تعلق ہی زیادہ دولت کے ساتھ ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ کچھ تو ایک پینی کے اوپر اپنا ایمان بدل دیتے ہیں اور کچھ ہزاروں ہونے کے باوجود بھی اپنے آپ کو بخل سے آزاد کر دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اپنی زندگیوں کے اندر غور کریں اور توجہ رکھیں کہ جو چیزیں اس نے ہمیں دنیا میں دی ہیں اس کو اس کی مرضی کے مطابق خرچ کریں. تو اللہ کا نام لے کر پارے کو شروع کریں گے، اور انشاءاللہ بیچ بیچ میں جہاں جہاں موقع ہوگا ہم وہاں پہ بخل پہ مزید بات کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. تلک رسل فضلنا بعدهم على عباد منهم من کلم اللہ. یہ رسول جو ہماری طرف سے انسانوں کی ہدایت پر مامور ہوئے، ہم نے ان کو ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر مرتبے عطا کیے، ان میں کوئی ایسا تھا جس سے اللہ تعالیٰ خود ہم کلام ہوا؟ کسی کو اس نے دوسری حیثیتوں سے بلند درجے دیے؟ آخر میں عیسیٰ ابن مریم کو روشن نشانیاں عطا کیں اور روح پاک سے اس کی مدد کی؟ اگر اللہ چاہتا تو ممکن نہ تھا کہ ان رسولوں کے بعد جو روشن نشانیاں دیکھ چکے تھے وہ آپس میں لڑتے، مگر اللہ کی مشیت یہ نہ تھی کہ وہ لوگوں کو جبرن اختلاف سے روکے، اس وجہ سے انہوں نے باہم اختلاف کیا، پھر کوئی ایمان لایا اور کسی نے کفر کی راہ اختیار کی۔ ہاں اللہ چاہتا تو ہرگز وہ نہ لڑتے، مگر اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ یہاں سے پارے کا آغاز ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فطرت کا ایک بہت خوبصورت اصول دیا، اور وہ کیا کہ بہت سارے پھول ہیں، لیکن اس میں کوئی پھول زیادہ حسین، کوئی کم حسین، کوئی درخت زیادہ پتوں والا اور کوئی کم پتوں والا۔ انسانوں کو دیکھتے ہیں تو اس کے اندر بھی یہی معاملات ہیں، یعنی ہر انسان دوسرے سے مختلف ہے۔ اب یہ مختلف ہونا فطرت کا ایک اصول تھا، اس سے نظام چلنے تھے، لیکن بعض لوگ جو ہوتے ہیں جب یہی چیزیں انسانوں کے اندر دیکھتے ہیں تو اس کی بنیاد پہ ایک دوسرے پر بڑائی کے دعوے کرنے لگتے ہیں۔ اپنے دور کے انبیاء کرام چنے ہوئے لوگ ہوتے تھے، لیکن بعد والی امتوں نے اس دین اور اس پیغام کو جو ان کے ذریعے سے پیش کیا گیا پس پش ڈال دیا، اور اس کی بجائے نبیوں کی ذات میں کھو گئے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی ذات میں کھو کر عیسائی غلوف کا شکار ہو گئے۔ آج مسلمانوں میں بھی کچھ کمی نہیں ایسے مسلمانوں کی کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے لے کر ان کو حال پڑ جاتے ہیں، لیکن جب عمل کی بات، جب اس دین کی بات آتی ہے تو بہت ساری چیزیں ان کو اپنی زندگی میں وہ نہیں دکھتی کہ جو ہونی چاہیے تھیں۔ اسی طرح پھر نبیوں کے بعد آئمہ کرام، دین کے بہت محسن، جنہوں نے اپنی زندگیاں دین کے لیے لگائیں، انہوں نے کوشش کی کہ لوگوں کے لیے دین کو آسان کر دیں تاکہ لوگ اس کو سمجھ سکیں۔ یہ ان کی کوشش تھی، اور انسانی کوششیں کبھی بھی رحمان کے کلام کے برابر نہیں ہو سکتی۔ اور وہ کہہ کر کے یہ ساری باتیں کہ لوگوں، اگر ہماری کوئی بات تمہیں ایسی مل جائے کہ جس کے خلاف کوئی حدیث جو آج ہم تک نہیں پہنچی، اگر وہ ملے تو ہماری بات کو چھوڑ دینا اور اس کو لے لینا۔ چاروں آئمہ کرام کی یہ باتیں موجود ہیں کتابوں کے اندر، لیکن بعد میں کچھ لوگ ایسے آ گئے کہ جو ان آئمہ کرام کی شخصیات میں اس طرح سے کھو گئے کہ جیسے پچھلے دور کے لوگ انبیاء کی شخصیت میں کھو گئے، اور اس کے نتیجے میں امت جھگڑوں کا شکار ہو گئی، لڑائیاں ہونے لگیں، اور اس طریقے کے معاملے ہونے لگے کہ آج آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مختلف جگہ پہ کیسے معاملات ہوتے ہیں۔ تو ہم سب کو اللہ تعالیٰ اس میں سبق یہی دے رہا ہے کہ تم سب کو ایک جیسا نہیں کر سکتے، اور اختلافات ہوتے ہی تب ہیں جب اصل مقصد ختم ہو جاتا ہے۔ مثال دوں گی کہ ہم سب یہاں کیوں آئے۔ ہم سب کا مقصد ہے کہ ہم پارا سنیں، ہم اللہ کا کلام سمجھیں، اور اللہ کے کلام کی روشنی میں اپنی زندگیوں کو سنواریں، اپنا تزکیہ کریں۔ اب یہاں اس مقصد کو بھلا کے اگر آپ ذرا بیٹھیں، صرف اس بات پہ دو ساتھی جھگڑیں کہ مجھے یہاں جگہ کیوں ملی، مجھے تو ادھر ملنی تھی، میرے آگے ٹیبل کیوں ہے اور اس کے آگے کیوں ہے، اور میں نیچے کیوں بیٹھوں، اور آپ نے اپنا اسٹیج ادھر کیوں رکھا ہے، وہاں کیوں نہیں رکھا، تو آپ بتائیے کہ کیا مقصد حاصل ہوا؟ قرآن کو دیکھنے کی بجائے آنے والے لوگوں کو دیکھنے لگنا مقصد سے غافل ہو گئے نا۔ جیسے تیر نشانے سے ہٹتا ہے، ہلکی سی چینج ہوتی ہے، انسان کی جان لے سکتی ہے۔ گاڑی چلاتے ہوئے آپ ذرا سے ادھر سے ادھر ہو جائیں، روڈ پہ چلنے کی بجائے گاڑی پل سے نیچے دریا میں گر سکتی ہیں۔ تو اصل بات یہ ہے کہ کامیاب وہ ہے جو مقصد پہ نظر رکھے۔ ہم سب اپنے آپ کو پوچھیں، کیا جس مقصد کے لیے روزے آئے تھے وہ مقصد حاصل ہو رہا ہے؟ کیا مجھے رمضان تقویٰ دے رہا ہے؟ کیا رمضان سے میں صبر سیکھ رہی ہوں؟ کیا رمضان میں میرے دل کا بخل ختم ہوا؟ کیا میں بھی چند شخصیتوں کے نام پر ہی دیندار تو نہیں ہوں؟ کیا میرا دین کسی شخصیت کے ساتھ تو نہیں جڑا ہوا؟ وہ نام ہٹ گیا تو میرا دین چلا گیا؟ اصل بات یہ کہ انسان خواہش رکھے کہ اس کو اصل دین کی رخ سمجھ آ جائے۔ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جو کچھ مال و متاع ہم نے تم کو بخشا ہے اس میں سے خرچ کرو، قبل اس کے کہ وہ دن آئے جس میں نہ خرید و فروخت ہوگی، نہ دوستی کام آئے گی، اور نہ سفارش چلے گی۔ اور ظالم اصل میں وہی ہے جو کفر کی روش اختیار کرنے والے ہیں۔ یہاں سے تقریباً سورۃ بقرہ کے آخر تک اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے کی دعوت ہے۔ کوئی بندہ دنیا میں جو کچھ بھی لے کے آیا وہ سب اللہ کا دیا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب سے ایک سوال کرتے ہیں، خرچ کرو اس میں سے جو تمہارے پاس ہے۔ ہے کچھ آپ کے پاس؟ ہے کچھ میرے پاس؟ میرا حلق اتنا ہوگا کہ گن نہیں سکیں گے۔ خود بھی نہیں پتہ ہوتا جب چیزیں نکلتی ہیں ادھر ادھر سے، کہتے ہیں یہ بھی تھی اور وہ بھی تھی، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سارا نہیں، لیکن مما رزقناکم کچھ تو خرچ کرو، ہمارے ہی تو دیا ہوا ہے، ہم نے تم کو دیا اور ہمارے ہی نام پہ خرچ کروایا جائے گا، تو کیا تمہارا یہ خرچ تمہارا ضائع ہوگا؟ نہیں ہوگا، لیکن ہوتا کیا ہے کہ دل گھٹنے لگتا ہے، دل میں خیال آتا ہے کہ میں دے دوں گا تو میرا تھوڑا ہوگا، دل کے اندر بخل آتا ہے، دل کے اندر مال کی محبت بہت زیادہ ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان الانسان لحب الخیر لشدید، مال نہیں دے سکتے، اپنا اور سب کچھ جو اللہ نے ہمیں دیا نہیں دے سکتے، تو پھر اللہ تعالیٰ سامنے آیت الکرسی کو لے آتے ہیں کہ آؤ میرے خزانوں کو دیکھو، میری ذات کو دیکھ لو، میری ذات کی اگر تمہیں معرفت مل گئی تو تم تو لے کے پھرو کو کہ اللہ کے لیے قبول کر لو. دنیا میں ایسے ہی ہوتا ہے نا، عام چھوٹے لوگ جو ہوتے ہیں نا دنیاوی لحاظ سے، غریب غربا فقیر فقرا دبے ہوئے رشتہ دار جو ہوتے ہیں، ان کو دینا ہو تو لوگ ایسے ہی پکڑ کے اٹھا کے چیز دے دیتے ہیں، یہ رکھی بھی ہے گھر میں، یہ تحفے کے نام پہ دے آتے ہیں. لیکن کسی بڑے کو دینا ہوتا ہے نا تو 10 دفعہ چیز کو سوچتے ہیں، نہیں نہیں گھر کی نہیں، بازار سے لیں گے، اس کی چوائس پوچھیں گے، پھر دیں گے اس کو قیمتی سے قیمتی چیز، اور دینے کے بعد بھی دل دھڑکے گا پتہ نہیں اس کی حیثیت کی دیے کہ نہیں. اور کوئی بڑا بندہ ہماری چیز قبول کر لے تو ہم سب میں فخر کرتے ہوئے دکھتے ہیں کہ دیکھو میری وہ چیز اس نے لے لی، میں نے دی. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آؤ میں تمہیں اپنا تعارف دوں.